سورۃ الحجر سے آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ. چھ رکوں پر اور 99 آیات پر یہ سورت مشتمل ہے, اور یہ بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ایک ہے. اور ابتدائی دور کی صورتوں میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ بڑا فاسٹ ایک ردم ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی آیتیں لیکن بڑی جامع آیات. اور اس صورت میں, سورہ ہجر میں, انبیاء رسل کے انداز میں لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کا تذکرہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. قصہ آدم و ابلیس کا بھی بیان انشاءاللہ ہم دیکھیں گے, کچھ ذکر ابراہیم علیہ السلام کا بھی آئے گا, نعمتوں کا بھی بیان ہوگا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی اس صورت میں ہے. مشرکین مکہ کو تنبیہ ہے کہ جو کہ ان کے اسلام دشمنی کے حوالے سے ان کو کی جا رہی ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را, حروف مقطعات, تلک آیات الکتاب و قرآن مبین, اور یہ آیتیں ہیں کتاب کی, یعنی ایک واضح روشن قرآن کی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, اور ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ کافر آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. ترمذی میں کی روایت میں کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ جب توحید کا عقیدہ رکھنے والے اور جہنم سے جب وہ نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے, تو اس وقت پھر کافروں کی یہ آرزو ہوگی, کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے. اور یہی قول ہے کہ جو اسی مناسبت سے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ کافر آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. ذرہم یاکلوا یتمتعوا, اے نبی آپ انہیں چھوڑ دیجئے وہ کھائیں اور عارضی یہ فائدہ اٹھا لیں. ویلہم العمل, اور امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں, یہ وشفل تھنکنگز میں ہی ڈوبے رہیں. فسوف یعلمون, پس انقریب وہ اس کا انجام جان لیں گے. وما اہلکنا من قریت الا ولہا کتاب معلوم, اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس کے لیے ایک لکھا ہوا وقت مقرر تھا. ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون, کوئی امت نہ سبقت کرتی ہے اپنے مقررہ وقت سے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں. اب ذرا مشرکین مکہ کے جو شدید الفاظ تھے, طنز کے جو تیر برسائے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, اس کا تذکرہ آ رہا ہے. وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر, کافر بولے کہ اے وہ شخص کہ جس پر قرآن اتارا گیا ہے, انک لمجنون, بے شک تو تو دیوانہ ہے, معاذ اللہ تو تو مجنون ہے, معاذ اللہ. یعنی یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو بالکل ابتدائی دور میں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی زرزمین پر دعوت ہے کہ جو کہ دین کی رکھی ہے, تو آپ کو جہاں ساحر کہا گیا, کہیں کذاب جو ہے وہ آپ کو کہا گیا سب سے بڑے جھوٹے معاذ اللہ, اور یہاں پر جو ہے وہ شاعر بھی کہا گیا. یہاں فرمایا جا رہا ہے, ان کا قول نقل کیا جا رہا ہے کفار کا, کہ انہوں نے کہا کہ بے شک تو دیوانہ ہے, معاذ اللہ مجنون ہے. باقی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینے پر آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ القباس سے نمازا گیا. آج کوئی شخص پریشان ہو جائے کہ میں نے دعوت دی اور مجھے پلٹ کر جو ہے وہ اس طرح کے طنزیہ جملے ہیں کہ جو کہ لوگوں نے مجھ سے کہہ دیے, تو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ کیا یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا؟ اور یہ کتنی بڑی کتنا بڑا یہ اعزاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ہم جب شامل ہوئے ہیں, اور جیسے آپ کو اذیتیں دی گئیں ویسے ہی کچھ الفاظ اگر آج ہم سن لیں خلاف واقعہ, تو یہ سنت ہی پر عمل کا موقع ہے کہ جو اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے. حق بات ہے کہ جو کہ معاشرے میں بیان کی جائے گی تو اس کے یعنی اس کے حوالے سے ایک ریٹیلیشن جب ہی آتا ہے, حق بات ہے تو مخالفت ہو رہی, اور جس طرح سے اس راہ میں جو بھی تکلیف ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے. اور وہ قول بھی حضرت فاطمہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ذہن میں آ جانا چاہیے. حضرت فاطمہ فرماتی تھیں کہ اس دین کی راہ میں اگر کسی کو کوئی تکلیف آئے تو وہ میرے ابا جان کو جو ہے وہ یاد کر لیا کیجیے, کہ جتنی تکلیفیں اس دین کے لیے اللہ کے رسول نے برداشت کی ہیں, میرے ابا جان نے برداشت کی ہیں, اور کسی نے نہیں برداشت کی. تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر خلوص کے ساتھ دین کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری جو بھی کڑوی کسیلی باتیں ہیں لوگوں کی یہ ہمارے لیے جو ہے وہ اس میں مٹھاس ایمان کی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں گے۔ فرمایا کہ لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اے محمد تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہو۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، جواب دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم نازل نہیں کرتے فرشتے مگر حق کے ساتھ۔ وما کانوا اذا منذرین، اور وہ اس وقت مہلت پھر نہیں دیے جائیں گے کہ جب فرشتے اپنے رب کا عذاب لے کے نازل ہو جائیں گے۔ انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون، قرآن حکیم کی حفاظت کے حوالے سے بڑی جامع آیت ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ ہم ہی اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی پچھلی کتابوں کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت اس لیے نہیں فرمائی کہ انسانیت کا ابھی ارتقا ہو رہا تھا، سوشل اور انٹلیکچوئل ایولوشن ہے کہ جس کیفیت سے انسان گزر رہا تھا، تو لہٰذا یہ ہے کہ تعلیمات جو بھی آ رہی تھیں قرآن سے پہلے تورات زبور انجیل کی صورت میں وہ انٹرم پیریڈ کے لیے تھیں، عبوری دور کے لیے تھیں، فائنل ایڈیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نازل کرنا تھا۔ اور وہ جب نازل کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انسان جو ہے وہ اپنی جو بھی یعنی انٹلیکچوئل لیول ہے اس کی معراج کو جب وہ پہنچا ہے، تو پھر اسی نوعیت کا کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فائنل ایڈیشن وہ نازل کر دیا اور ہدایت جو ہے وہ مکمل کر دی اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، دین کا بھی جو ہے وہ اتمام کر دیا، اس کی بھی تکمیل کر دی۔ لہٰذا یہ ہے کہ اب اور مزید ہدایت کی جو ہے وہ ضرورت باقی نہیں رہی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو ہے وہ حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا۔ اب یہ قرآن کی جو بھی حفاظت ہے آپ نوٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے کہ چار اعتبارات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کا جو ہے وہ ذمہ لیا ہے اس کی حفاظت کا۔ ایک حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے کتابت کے ذریعے سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوتا تھا آیتوں کی صورت میں، سورتوں کی صورت میں، اور آپ صحابہ کرام کو بتاتے تھے اور لکھواتے جاتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کم و بیش 43 صحابہ کرام تھے کہ جو آپ کی نگرانی میں قرآن جو ہے وہ لکھتے تھے، قرآن کی جو بھی مکاتبت ہے وہ کرتے تھے۔ اور یہ کہ آپ نے پھر خود پورے قرآن کو جب وہ ترتیب دی، یعنی اس وقت جو ہمارے ہاتھوں میں یہ مصحف ہے آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور اختتام سورۃ الناس سے ہوتا ہے، یہ پوری ترتیب جو ہے وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرما دی۔ تو لہٰذا ایک تو حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور اس کا مظہر ہے کتابت۔ دوسرا حفاظت کا جو مظہر ہے وہ ہے ہمارے حفاظ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، نور اللہ نور کر دے ان کے لیے۔ یعنی پوری انسانیت میں یعنی اربوں انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو چنا ہے حفاظ کو، کہ ان کے سینوں میں جو ہے وہ قرآن مجید کو محفوظ کر دیا۔ یہ حفظ یہ بھی اصل میں قرآن کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور عرب کا جو بھی حافظہ ہے وہ تو جو ہے وہ بہت مشہور ہے اس حوالے سے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی دنیاوی کتاب اس طرح سے جو ہے وہ کوئی حفظ نہیں کر سکتا جس طرح سے یہ قرآن کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے اس کی حفظ کرنے کے حوالے سے۔ نمبر تین، جو قرآن کی زبان ہے عربی زبان، اللہ تعالیٰ نے قرآنی عربی کو بالکل وہیں روک دیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ قرآن نازل ہوا تھا، خالص دیہاتی زبان میں، یعنی صرف عربی زبان نہیں، وہ عربی زبان جو دیہاتی زبان ہے، کیونکہ شہری جو بھی زبانیں ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ فرق آ جایا کرتا، لیکن جو دیہاتی زبان ہوتی ہے اس میں یعنی خالص وہ ہوتی ہے، لہٰذا خالص عربی زبان اسی کو اللہ تعالیٰ نے وہیں روک دیا، ورنہ زبانوں میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اس طرح سے بھی جو ہے وہ زبان کے حوالے سے بھی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اور چوتھا ذریعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا لفظاً بھی حرفاً بھی اس کی حفاظت فرمائی، مانن بھی حفاظت فرمائی۔ اور یہ ہم وقفے وقفے پڑھ رہے ہیں، جب مثالیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح سے منکرین سنت نے، یہ جو بہت بڑا فتنہ ہے قادیانی فتنہ ہے، کس طرح سے قرآن کی آیات کے مفاہیم کو جو ہے وہ اپنے من پسند مانے چڑھا کے اور کہاں سے کہاں جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی، لیکن یہ قرآن اپنا محافظ آپ ہے، یہ قرآن اپنے مانوں کی بھی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے، اور یہ کرنے والا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً ہم نے نبی آپ سے پہلے گروہوں میں رسول بھیجے، وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور ان کے پاس بھی کوئی رسول نہیں آیا مگر ان کی قوم اسی طرح سے وہ بھی استہزا کرتے تھے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اور اسی طرح ہم اسے ڈال دیتے ہیں مجرموں کے دلوں میں۔ لا یؤمنون بہ، تو وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وقد خلت سنۃ الاولین، اور یہ پہلو کی ایک رسم ہے کہ جو کہ پڑ چکی ہے، یہ ان کے درمیان رسم پڑ چکی ہے کہ بس جھٹلانا ہے، جو بھی آئے رسول اور کتاب بس اس کو جھٹلانا ہے۔ کذالک فرمایا جا رہا ہے کہ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اور ہم اسی طرح سے ڈال دیتے ہیں مجرموں کو دلوں میں اور وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ رسم پہلے سے پڑ چکی ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ اس میں دن بھر چڑھتے رہیں، یعنی فرمائشی موزے دکھانے کا نتیجہ کیا نکلے گا، اب وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیں اور وہ اس میں دن بھر چڑھتے رہیں، لقالو، تو پھر بھی یہ کہیں گے کہ انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، کہ بلا شبہ کہ ہماری آنکھیں ہیں کہ جو کہ بند کر دی گئی ہیں، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، اور بلکہ ہم سحر زدہ ہو گئے ہیں۔ اب اللہ کی قدرت کے جو شاہکار ہیں ان کے ذریعے سے ان کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور یقیناً ہم نے آسمانوں میں یہ برج کہتے ہیں ستاروں کو، یہ ستارے ہیں کہ جو کہ بنائے۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اسے آسمانوں کو یعنی اس آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں کے ذریعے سے اللہ نے اس کو زینت بخشی ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور ہم نے ہر مردود شیطان سے اس کی حفاظت ہے کہ جو کہ کی ہے، یعنی یہی ستارے جہاں آسمان کی رونق اور زینت کا ذریعہ ہیں، اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ یہی ستارے یہ سرکش جنات کے حوالے سے حفاظتی چوکیوں کا بھی جو ہے وہ کام دیتی ہیں، خاص طور پر جب وحی کا نزول ہو رہا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو لہٰذا بہت سخت پیرا ہوتا تھا، اور یہ ہے کہ آسمان کے ستاروں پر یہ فرشتے اس میں بیٹھتے تھے، یہ ستارے ان کے لیے چوکیاں ہوتی تھیں، اور کوئی بھی اگر شیاطین جنات میں سے ملائے اعلیٰ میں کوئی سنگن کے لیے جاتا تھا جنات میں سے، تو شہاب ثاقب جو ہے وہ مار کر ان کو جو ہے وہ وہاں سے دھکیلا جاتا تھا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ یعنی ہر مردود شیطان سے اس کی حفاظت بھی ان ستاروں کے ذریعے سے اللہ نے فرمائی ہے۔ الا من اشترق السم، مگر یہ ہے کہ جو کوئی چوری کر کے سنگن لینے کی کوشش کرتا، فاتبہ شہاب مبین، تو ایک چمکتا ہوا شولہ اس کا پیچھا کرتا۔ والارض مددناہا، اور ہم نے زمین کو پھیلایا، والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے اس میں پہاڑ نصب کیے، وانبتنا فیہا من کل شیء موزون، اور اس زمین میں ہر شے جو اللہ نے تخلیق کی ہے بہت ہی موزوں ہے کہ جو کہ اگائی ہے، ہر چیز آپ کو موزوں نظر آئے گی۔ انتہائی گرم علاقے میں تربوز ہے کہ جو کہ آج بڑی رونق ہم مزاروں میں دیکھ رہے ہیں، ہر ٹھیلا وہ تربوز سے یعنی پورا بھرا ہوا ہے۔ لہٰذا گرم علاقوں میں تربوز اگا دی اللہ تعالیٰ نے، جس کی تاثیر جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اسی طرح برفانی علاقے میں آپ جائیں تو وہاں جانوروں کے آپ کو بڑے بڑے بال ہیں کہ جو کہ جسم پر نظر آتے ہیں، اور ٹھنڈک سے حفاظت کا ذریعہ اس طرح سے اللہ نے فرمایا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر شے موضوع اگائی، وجعلنا لکم فیہا معائش، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان معیشت ہے کہ جو کہ رکھ دیا بنایا۔ ومن لستم لہو براز یقین، اور جسے تم رزق دینے والے نہیں تھے۔ یہ رزق دینے والا کون ہے؟ یہ ساری چیزیں بنانے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم اسے اتارتے ہیں زمین پر ایک ڈیو میجر میں، ایک اندازے کے مطابق۔ یعنی اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ اس آیت پر ہم یقین جو ہے وہ کر سکیں۔ آج ان آیات پر ہمارا یقین متزلزل ہوا، تو لہٰذا ہم نے اپنے ہاتھوں میں رزق کا اہتمام ہے کہ جو کہ لے لیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ رزق کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں ہر شے کے، اور ہم ایک ڈیو میجر میں کہ جتنا زمین والوں کو ضرورت ہوتی ہے ہم نازل فرما دیتے۔ لیکن اب زمین میں جو یہ افراد و تفرید نظر آتی ہے کہ ایک امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، اور اس کی عیاشیوں میں جو ہے وہ اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، سودی نظام کے ذریعے سے، حرام خوری کے ذریعے سے، رشوت خوری کے ذریعے سے، لوٹ گھسوٹ کے ذریعے سے، اور اتنا وہ امیر ہو رہا ہے کہ وہ تو وہ کیا کچھ وہ نعمتیں اپنے لیے اور جمع کر رہا ہے اس حرام کمائی سے، اس کے کتے بھی وہ کھا رہے ہیں کہ جو کہ غریب کو نہیں مل رہا. اور یہ ہے کہ غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. تو یہ افراد و تفرید اور ہیوز اور ہیوز ناٹ کی جو تقسیم، یہ ڈسکریمنیشن اپنے معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہے، وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہم نے اللہ کی رزاقیت کو اس پر یقین نہیں کیا بلکہ اپنے ہاتھوں میں رزق کا اہتمام لیا، کبھی کیپٹلزم کی طرف گئے، کبھی کمیونزم کی طرف گئے، کبھی سودی نظام کے ذریعے سے پورا پوری معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. پوری دنیا میں اس وقت برا حال، مہنگائی کا رونا، ہم کیوں رو رہے ہیں؟ اسی سودی نظام کی یہ خباثت ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں واقعتا ان آیات پر یقین عطا فرمائے. اور یہ ہے کہ جب اپنے ہاتھوں کو لاڑی ماری، معاشی نظام بنا کر انسانیت کا استحصال کیا، تو لہٰذا اب فکر یہ ہو گئی کہ تخریبی کام کیے جائیں تعمیری کام کے بجائے. یعنی یہ ہے کہ وسائل کس طرح سے بڑھائے جائیں، اب اس پر سوچا نہیں جاتا بلکہ اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ وسائل تو ہو گئے محدود کیونکہ اب رزق ہمارے ہاتھوں میں، تو لہٰذا اب اگر تو افراد بڑھ جائیں گے، افرادی قوت بڑھ جائے گی، تو لہٰذا یہ ہے کہ وسائل پھر جو ہے وہ کس طرح سے پورے ہوں گے. تو لہٰذا اب افرادی قوت کو جو ہے وہ گھٹانا شروع کرو. قریش مکہ 14 سال پہلے زندہ در گور کر دیتے تھے بچوں کو، کھائیں گے کہاں سے؟ آج فیملی پلاننگ کے ذریعے یہ سے یہ کام بڑے ہی یعنی سترے انداز میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بچے دو ہی اچھے کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، یعنی یہ نعرے ہیں کہ جو کہ لگائے جا رہے ہیں. اور وہ ممالک کہ جنہوں نے جن کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، وہاں تو مسئلہ ہی ہے مغرب کا، ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ذرا غور کرنے والی بات ہے، مغرب کے ہاں یہ ڈیسائیڈ کیا انہوں نے کہ مرد اور زن بالکل برابر ہے. جب سب ہر لحاظ سے دونوں برابر ہیں، تو اب مرد جس طرح سے نکل رہا ہے اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے، عورت کو بھی جو ہے وہ گھر کی دہلی سے نکالنا ہے، نکال دیا عورت کو. اب یہ ہے کہ بچے کم سے ہو ہی نہ تو اچھا ہے، کیونکہ اب عورت بھی باہر نکل رہی ہے، اسے بھی 9 سے 5 جو ہے وہ سر دھن رہا ہے معاشی کرائسس میں اور ایکٹیویٹی میں اس کو جو ہے وہ انوالو ہونا ہے. لہٰذا بچے نہ ہو تو اچھا ہے، ہو جائیں تو کم از کم ہو. اب جب وہ کم از کم بچے ہو گئے، تو لہٰذا اب پلیں گے کہاں؟ ماں باپ تو چلے گئے جاب پر، تو لہٰذا اب وہ تھرڈ ہاتھوں میں جو ہے وہ پل رہے ہیں. پک اینڈ ڈراپ سروس ہے کہ جو والدین انجام دے رہے ہیں، چھوڑ کے جاتے ہیں جاب پر جانے سے پہلے، درمیان میں ڈراپ کر کے چلے جاتے ہیں ڈے کیئر میں، اور وہاں پر تیسرے ہاتھوں میں بچے پل رہے ہوتے ہیں. واپسی پر جو ہے وہ پک کرتے ہیں اور واپس لے آتے ہیں. اور بس جب یہ بچے والدین کی صحبت سے محروم ہیں، تو جیسے ہی پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں والدین کو جو ہے وہ اولڈ ہاؤسز میں پھینکاتے ہیں. اب وہاں جو ہے وہ بل کلنٹن کے الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں، آن ریکارڈ اس نے کہا تھا بھری محفل میں کہ ان قریب ہماری جو آبادی ہے امریکہ کی وہ ناجائز بچوں پر مشتمل ہوگی. اس کے الفاظ تھے بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، جسے ہم حرامی بچے جو ہے وہ کہتے ہیں. اس وقت یہ ہے یورپ کا حال، نکاح کا تصور بالکل ختم، فیملی سسٹم بالکل تباہی کے کنارے پر، اور وہی چیز ہے کہ جو ہم انہیل کر رہے ہیں. وہاں بچے کم سے کم ہوئی نہ تو بہتر. اور یہ ہے کہ اب وہاں پر لوگ جو ہے وہ ڈی پروگرامنگ کر رہے ہیں، یورپ ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے کہ ہماری آبادی تو اپنی وہ بالکل ختم ہو رہی ہے، جو بھی ہے وہ تو باہر ممالک سے آئے ہوئے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب وہ پرائز رکھ رہے ہیں، فرانس میں تو باقاعدہ تحفے رکھے گئے کہ جو جتنے زیادہ بچے پیدا کرے گا اس کو یہ تحفے ہیں کہ جو کہ دیے جائیں. ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے، لیکن ہمارے جو ہے وہ آتے آتے آئیں گے، ہم اندھی تقلید میں وہ سارے کام ہیں کہ جو کہ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول تو صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے کہ میں روز قیامت کثرت تعداد پر اپنی امت کے فخر کروں گا، اور ہم جو ہے وہ گھٹانے پر ہی تلے ہوئے. اللہ تعالی ہمیں ان حقائق کو واقعتا اس پر یقین عطا فرمائے کہ بے شک اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو خزانے موجود ہیں، ہم اپنے اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں. یہ تمہاری پاؤں کی کھلاڑی ہے کہ جو تم نے اپنے پاؤں پر ماری ہے اپنی کھلاڑی، کہ تم اپنے ہاتھوں میں رزق کا اہتمام لے رہے ہو. وارسلنا ریاح لواقع، اور ہم نے ہوائیں بھیجیں پانی سے بھری ہوئی. وانزلنا من السماء ماء، پھر ہم نے آسمان سے اس پانی کو اتارا. فاسقیناکموہ، پھر ہم نے وہ پانی تمہیں پلایا. وما انتم لہ بخازنین، اور تم اس کے خزانے جمع کرنے والے نہیں تھے. کیسی خلاقی اللہ تعالیٰ کی، انڈر گراؤنڈ ٹینکس ہیں کہ جو کہ دریاؤں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پانی جمع کر دیا. اوور ہیڈ ٹینکس ہیں کہ جبکہ یہ برف پڑتی ہے تو پہاڑوں پر جم جاتی ہے، اور یہ ہے کہ وہاں سے پگھلتا ہے برف اور پانی جو ہے وہ دریاؤں کی صورت میں آتا ہے. کتنا زبردست نظام. وما انتم له بخازنین، تم اس خزانوں کو جمع کرنے والے نہیں تھے. وانا لنحن نحیی ویمیت، اور بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں. ونحن الوارثون، اور ہم ہی جو ہے وہ وارث ہیں ہر چیز کے. ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستاخرین، اور یقیناً ہمیں معلوم ہے تم میں سے جو آگے گزر جانے والے ہیں، اور یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا مفہوم کہ اللہ ہی ان کو جانتا ہے کہ جو تم میں نیکیوں میں آگے نکلنے والے ہیں، اور کون جو ہے وہ اپنی نیکیوں میں پیچھے رہ جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. فرمایا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک نبی آپ کا رب ہی انہیں روز قیامت روز محشر جمع کرے گا. انہ حکیم علیم، بے شک وہ خوب حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے. اب اس کے بعد تخلیق آدم کا تذکرہ، قصہ آدم ابلیس قرآن مجید میں تیسری مرتبہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک کھن کھناتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے. یہ جو انسان کی تخلیق ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ مٹی سے ہوئی، اور مٹی کی تین اسٹیجز ہیں کہ جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں. کہیں جو ہے وہ تین لازب جو ہے وہ کہا گیا، یعنی یہ ہے کہ یعنی تراب اس کو تین کہا گیا، مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا. اسی طرح سے وہ مٹی کے جس میں پانی پڑ جائے اور یہ ہے کہ وہ پڑی رہ جائے اپنی جگہ پر، تو اس کو پھر جو ہے وہ قرآن کہتا ہے کہ یہ تین لازب ہے، ایک تو مٹی ہے اس پر پھر پانی پڑا اور وہ مٹی پڑی رہ جائے تو یہ تین لازب ہے. لہذا قرآن مجید میں تین لازب کا بھی تذکرہ جائے گا. اسی طرح سے یہ تین لازب پھر کی وجود بنا لوں سوار لوں اور اپنی روح میں سے جو ہے وہ پھونک دوں. فقعوا له ساجدین، تو اے فرشتوں تم آدم کے لیے سجدے میں گر پڑنا. لہذا یہاں وضاحت ہو گئی کہ فرشتوں کو سجدہ کس کو کرایا گیا، آدم کے خاکی وجود کو نہیں، بلکہ اس خاکی وجود میں جو ایک بڑی قیمتی شے ہے وہ روحانی وجود، جب وہ روح پھونکی گئی تو پھر حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے تم سجدہ کرنا. اور یہ ہے اصل میں وہ روحانی وجود کے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات ہے کہ جو کہ بنایا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، پس سجدہ کیا سب کے سب فرشتوں نے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں کے ساتھ ہو. قال یا ابلیس، تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، کہ تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا. قال لم اکل لاسجد لبشر، تو شیطان نے کہا کہ، اور یہ دونوں ہی چیزیں ہلاکت کا باعث بنتی ہیں میرے اور آپ کے لیے. شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ یہ عقل اللہ کی نعمت ہے اور ہر نعمت کو استعمال کیا جائے اللہ کی ہدایت کے مطابق تو رحمت بنے گی. تو عقل بھی تابع رہے اللہ کی شریعت پر، یعنی عقل کو بھی تابع رکھا جائے اللہ کے احکامات پر، اس کے احکامات پر حاوی نہ کیا جائے. یہ نہ سمجھا جائے کہ جو بھی یہ حکم ہے پہلے عقل ثابت کرے گی، عقل میری مانے گی تو پھر میں اللہ کے اس حکم پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوں گا. نہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہی تو شیطان کا مسئلہ تھا، اس نے انسان کو گھٹیا بھی سمجھا اور عقل کو اللہ کے احکامات پر جو ہے وہ فوقیت دی، ترجیح دی. اور یہ دونوں چیزیں آج، یہ شیطان کی دونوں چیزیں، اس کا کامل مظہر ہمیں یہود میں نظر آتا ہے. یہود میں آج وہ انسان کو غیر یہودیوں کو کس طرح سے گھٹیا سمجھ رہے ہیں. تالموت میں عقیدے میں ان کے لکھا ہوا ہے کہ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، ہم ہیں اللہ کے بڑے چنیدہ بندے. سارے بقیہ جو غیر یہودی ہیں وہ یعنی بھیڑ بکریوں کی مانند ہیں، جانوروں کی مانند. اور یہ ہے کہ عقل کو اللہ کے احکامات پر آج وہ ترجیح دے رہے ہیں. تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور اے ابلیس بے شک تجھ پر روز قیامت تک کے لیے اب لعنت ہے. قال رب فانظرنی الى يوم يبعثون، شیطان نے کہا اللہ سے کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے کہ جب یہ دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے. قال فانك من المنظرین، تو اللہ نے فرمایا کہ جا تو مہلت دیے جانے والوں میں سے. الى يوم الوقت المعلوم، اس دن تک کہ جس کا وقت مقرر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تحدید اس حوالے سے کر دی کہ یہ مجھے معلوم ہے، ایک وقت معلوم وہ کیا ہے، کب تک تجھے مہلت ہے، یہ میرے علم میں ہے. قال ربی بما اغویتنی، اب اس کے عزائم سامنے آئے، سورہ اعراف میں تفصیل ہم پڑھ کر آئے. شیطان نے کہا کہ اے میرے رب جس طرح سے تو نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ گمراہ خود ہوا تھا، الزام اللہ کو دے رہا ہے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو میں اب لازماً تیرے بندوں کے لیے زمین میں آراستہ کروں گا، یعنی گناہ کو، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں لازماً ان سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے ان میں سے جو تیرے چنیدہ بندے ہوں گے، مخلص بندے ہوں گے، ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مخلص بندوں میں جو ہے وہ شامل فرمائے، شیطان کے ہر حملے سے ہماری حفاظت فرمائے. قال هذا صراط علی مستقیم، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ راستہ ہے سیدھا صراط مستقیم کہ جو مشتق آتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من تباک من الغاوین، اور بے شک اے شیطان وہ میرے بندے ہیں، ان پر تیرا کوئی زور نہیں، اختیار نہیں ہے بہکانے کا. ہاتھ پکڑ کے شیطان کو اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ بہکا دے، ہاں وسوسہ انداز ہی تم کر سکتے ہو. فرمایا الا من تباک من الغاوین، سوائے گمراہوں میں سے کہ جس نے تیری پیروی کی. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک ان سب کے لیے پھر جہنم ہے کہ جو وعدہ گاہ ہے. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس جہنم کے سات دروازے ہیں. لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور ہر دروازے کے لیے اس کا ایک حصہ وہ مختص ہو چکا ہے، تقسیم شدہ ہے. ہر دروازے سے جہنم کے کتنے جہنمی جو ہے وہ گزریں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے. لیکن اس کے برعکس میرے وہ محبوب بندے بھی ہیں، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین وہ باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا کہ تم اس ان باغات میں سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہو جاؤ. ونزعنا ما فی صدورهم من غل، اور ہم نے ان کے سینوں سے کھینچ لیے قدورت اور جو غل اور کینے تھے. اخوانن، اب وہ بھائی بھائی بن کر، علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں یہ ساری نعمتیں جو ہے وہ نصیب فرمائے. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، اور اس میں جنت میں اہل جنت کو کوئی تکلیف نہیں چھوئے گی اور نہ وہ اس سے نکالے جائے. اب اللہ کی دو شانیں ہیں کہ جو اللہ تعالی سامنے رکھ رہا ہے کہ جس کے سامنے بھی یہ دو شانیں اللہ کی رہیں، اس کا عمل کانٹے کی طرح سیدھا رہے، وہ شیطان کے دھوکے میں نہیں آئے. نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے کہ بے شک میں بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں، لیکن وہ ان عذابی ہو العذاب العلیم، میرا عذاب بھی پھر دردناک عذاب ہے. یہ دونوں شان میں سامنے رکھو گے میری، تو پھر یہ ہے کہ تم صحیح رخ پر چلو گے. بچے کی تربیت میں بھی یہ جو کہا جاتا ہے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھ سے، یعنی اگر بچے کی تربیت میں سختی سختی ہوگی تو بغاوت پیدا ہو جائے گی، نرمی نرمی ہوگی تو بے بگاڑ پیدا ہو جائے گا. تو یہ سختی اور نرمی کا حسین امتزاج اعتدال کے ساتھ رہے گا تو بچے کی تربیت جو ہے وہ صحیح اٹھان پر ہوتی. تو لہٰذا قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ترغیب کا انداز بھی ہے اور ترغیب کا انداز بھی ہے. تو فرمایا کہ بے شک میں بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں، لیکن میرا عذاب بھی پھر دردناک عذاب ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور اے نبی آپ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال ذرا ان کو سنائیے. اس دخل علیہ، کہ جب وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، تفصیل کل ہم پڑھ کے آئے. فقالوا سلاما، تو انہوں نے سلام کیا. قال انا منکم وجلون، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تم سے ڈرتے ہیں. بچڑا رکھا تھا بنا ہوا، ان کے ہاتھ بڑے نہیں تو خوف محسوس کیا. قالوا لا تعجل، تو فرشتوں نے کہا ابراہیم آپ خوف نہ کھائیے. انا نبشرک بغلام علیم، اور ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں کہ جو بغلام علیم، جو علم والا بچہ ہوگا، یعنی اسحاق علیہ السلام کی بشارت وہ لے کر آئے. قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبما تبشرون، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس خوشی کو ذرا کنفرم کیا اور فرمایا کہ کیا تم مجھے اس حال میں خوشخبری دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا ہے، تو کس بات کی تم مجھے خوشخبری دیتے ہو. قالوا ابشرناک بالحق، تو فرشتے بولے کہ ہم نے تمہیں خوشخبری دی ہے حق کے ساتھ. فلا تکن من القانتین، اور آپ اے ابراہیم مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو. قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا شبہ اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوگا سوائے گمراہوں کے. قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا فرشتوں سے کہ بھئی تمہاری مہم کیا ہے، کس لیے تمہیں بھیجا گیا ہے. قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف. الا آل لوط سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے انا لمنجوہم اجمعین البتہ ہم ان سب کو بچا لیں گے الا امرأتہ سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے قدرنا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ انہا لمن الغابرین کہ بے شک لوط علیہ السلام کی بیوی بھی جو ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے یہ تفصیل ہم نے پڑھ چکے ہیں پہلے بھی آئی تھی کہ وہ خیانت کی تھی لوط علیہ السلام کے واقعات قوم کو دشمن قوم کو جو ہے وہ راز فاش کر دیتی تھی تو وہ بھی انہی لوگوں میں تھی فلما جاء آل لوط المرسلون پس جب فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس آئے قال انکم قوم منکرون تو لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تم تو اجنبی لوگ ہو ناآشنا لوگ ہو پہلے کبھی دیکھے نہیں گئے بستی میں قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون تو فرشتے بولے کہ ہم آپ کے پاس اس عذاب کے ساتھ آئے ہیں کہ جس میں آپ کی قوم شک کرتی تھی وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ اور ہم تمہارے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم سچے ہیں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ اور پس آپ اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں یعنی راتوں رات آپ اس بستی سے آپ لے کر نکل جائیں وَتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ اور خود آپ اپنے گھر والوں کے پیچھے پیچھے چلیے گا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ اور نہ آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر دیکھے ومزو حیث تؤمرون پس آپ چلے کہ جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے یعنی آپ فوراً اب روانہ ہو جائے وقضینا الیہ ذالک الامر اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ بھیج دیا کہ انا دابر ہؤلاء مقتوم مصبحین کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ ہے کہ جو کہ کٹ جائے گا وجاء اہل المدینہ یستبشرون اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے قوم لوط کے جو ہم جنس پرستی کا شکار تھی جب فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں آئے تو وہ ان کو پتہ چلا وہ دیوانہ وار دوڑتے ہوئے آئے قال انھا اولائے زیفی ولا تفضحون تو لوط علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں مجھے تم ان کے سامنے رسوا مت کرو واتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو ولا تغزون اور مجھے رسوا مت کرو قالوا اولم ننھک عن العالمین تو ڈٹائی دیکھیے قوم کی انہوں نے کہا کہ اے لوط ہم نے تجھے سارے جہان کی حمایت سے منع نہ کیا تھا قال ہا اولائے بناتی ان کنتم فاعلین تو لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ میری بیٹیاں ہیں یہ جائز راستہ ہے جنسی جذبے کی تسکین کا ان سے نکاح کر لو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے لامروکا اب یہاں دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی طرف خطاب کا رخ موڑتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ اے محمد آپ کی جان کی قسم اور یہ واحد نبی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے جان کی قسم کھائی ہے انہم لفی سکرتہم یعمہون یہ لوگ بے شک اپنے نشے میں جو وہ مدہوش تھے قوم لوط فاخذتہم صیحۃ مشرقین پس انہیں سورج نکلتے وقت چنگھاڑ نے جو وہ آ لیا فجعلنا عالیہا سافلہا پس ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ نیچے کر دیا یعنی اس کی بستی کو الٹ کر اٹھا کے پٹخا وامطرنا علیہم حجارت من سجیل اور ہم نے ان پر سنگ گل کے پتھر ہے کہ جو کہ کنکریاں وہ برسائیں پتھروں سے جو ان کو ہلاک کیا برسا کر ان فی ذلک لآیات للمتوسمین اور بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں وانہ لبسبیل مقیم اور بے شک یہ قوم لوط یہ سیدھے راستے پر جو وہ واقع تھے یعنی حجاز سے شام کی طرف اور عراق سے مصر کی طرف آتے ہوئے جو بھی یہ شاہراہ تھی اس پر یہ یعنی قائم تھے اور یہاں پر رہتے تھے ان فی ذلک لآیات للمؤمنین اور بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں یعنی کان کھول دیے گئے کہ یہ قریش مکہ جس طرح سے آج محمد کو جھٹلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی یہ عذاب ہیں کہ جو کہ آنے والے ہیں اور یہ قوم لوط پر یہ گزرتے ہیں ان بستیوں پر وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ اور یقیناً قوم شعیب اصحاب الائکا یعنی جنگل والے یہ نام ہے قوم شعیب کا وہ بھی ظالم تھے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ اور ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ اور وہ دو بستیوں یعنی وہ دونوں بستیاں واقع ہیں یہ قوم لوط اور قوم شعیب جو کہ ایک کھلے راستے پر ہیں یعنی لوط علیہ السلام کا شہر اور شعیب علیہ السلام کا جو بھی مسکن ہے مدین فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور البتہ ہجر والوں نے بھی جو ہے وہ رسولوں کو جھٹلایا یہ اصحاب الحجر یہ نام ہے قوم سمود کا جن کی طرف صالح علیہ السلام رسول بنا کے بھیجے گئے وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور پس وہ ان سے اعراض کرنے والے تھے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں سے بغیر کسی خوف اور خطر کے گھر جو ہے وہ تراشتے تھے. یعنی قوم سمود کو کیا زبردست ٹیکنالوجی اللہ تعالی نے دی کہ وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے اور گھر بناتے تھے. اور یہ وہی کر سکتا ہے لازمن کہ جو کہ بس اس کی چاہت یہ ہو کہ ہمیشہ ہی جو ہے وہ بس دنیا میں رہنا ہے، تو لہٰذا اتنے پائیدار گھر بناؤ کہ جیسے بس ہمیشہ ہی رہنا ہے. حالانکہ یہ کام تو کوئی بے وقوف ہی کر سکتا ہے. اس دنیا میں تو یہ ہماری آبزرویشن ہے کہ جو بھی آ رہا ہے وہ اس دنیا سے جانے کے لیے آ رہا ہے، تو لہٰذا جو بھی مسافر ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اپنے سفر کے دوران جو ہے وہ بہت ساری لگژریز اور فیسلٹیز جو ہے وہ جمع نہیں کرتا، وہ تو اپنا کم سے کم سامان جو وہ رکھتا ہے. اور جو بھی حج اور عمرے میں بھی آپ دیکھیں، اس سفر میں بھی کہ جو کہ واقعتاً اس قیامت کا جو بھی سفر ہے، آخرت کی طرف جو ہمارا سفر ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے. یعنی وہ حاجی، وہ معتمرین کہ جن کے پاس ساز و سامان کم ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ سہولت میں رہتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اور جو ساز و سامان کے ساتھ لدے ہوئے ہیں تو وہ ہر جگہ پر پریشان نظر آتے ہیں. ایئرپورٹ پر بھی پہنچنے میں پریشانیاں، ادھر ادھر چیکنگ اور یہ ساری چیزیں، پریشانی پریشانی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دنیا کا جو بھی سفر ہے اس میں بھی ہمیں کم سے کم پر اکتفا کرنا ہے. فرمایا کہ فاخذتهم الصیحۃ مصبحین، پس انہیں صبح ہوتے ہی چنگھاڑ نے جو ہے وہ آ لیا. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو جو وہ کمایا کرتے تھے ان کا کیا دھرا، ان کے کوئی کام نہیں آیا. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ. یعنی یہ خصوصی خطاب ہے کہ جو اب دل جوئی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت وہ لازمن آنے والی ہے. فَاصْفَحِ الصَّفَّ الْجَمِيلَ، تو نبی آپ خوبصورتی کے ساتھ ان سے درگزر کیجئے. یعنی ایک دائی کے لیے بڑی اہم ہدایت ہے کہ تبلیغ کی یہ حکمت ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ دعوت دی جائے، اور اگر مدعو جو ہے وہ ماننے پر آمادہ نہ ہو تو خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ علیحدگی اختیار کیا جائے تاکہ بعد میں بھی موقع مل سکے بات کو سمجھانے کا. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور بے شک نبی آپ کا رب ہی خوب پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور یقیناً اے نبی ہم نے آپ کو تو وہ آیتیں سات عطا کی ہیں کہ جو سات دہرائی جانے والی آیات ہیں، بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں، اور وہ ایسی آیات ہیں کہ جو اپنی کیفیت میں پورا ایک عظیم قرآن ہے اپنے مضامین کے اعتبار. اور یہ ہے اصل میں جو کہ ہم پڑھ کر آئے تھے جب سورہ فاتحہ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تمید میں یہ بات آئی تھی سورہ ہجر کی اس آیت کے حوالے سے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی عظمت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اے نبی سات دہرائے جانے والی آیات کہ جو بار بار دہرائی جاتی ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں، اور یہ ایسے مضامین ہیں سورہ فاتحہ کے اندر کہ جو اپنی حیثیت میں پورا ایک عظیم جو ہے وہ قرآن ہے. قرآن مجید میں کیا ہے؟ توحید کے دلائل موجود ہیں، رسالت کے احکامات ہیں کہ جو کہ ماننے کے والے سے موجود ہیں، آخرت کے دلائل موجود ہیں. یہ پورے عقائد ہی قرآن مجید کی بنیادی تعلیم ہے، اور تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جو ہے وہ کیپشن کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا. یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کا ایک انڈیکس ہے. فرمایا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعن بہ ازواج منہم، اے نبی آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان چیزوں کی طرف کہ جو ہم نے ان کافروں کو جو ہے وہ دی ہیں، دنیا کا جو بھی ساز و سامان. یعنی آپ کو تو یہ قرآن جیسی نعمت ہے کہ جو کہ عطا فرمائی گئی، سورہ فاتحہ جیسی نعمت ہے کہ جو کہ عطا فرمائی گئی، لہذا ہرگز آپ کی نگاہیں دنیا کے اسباب پر نہ اٹھیں. لہذا یہ تو بعید از قیاس تھا اللہ کے رسول سے کہ آپ کی نگاہیں دنیا اور دنیا کے ساز و سامان پر اٹھتی، یہ تو ہمارے کان کھولے جا رہے ہیں. فرمایا کہ ولا تحزن علیہم، اور آپ ان پر غم نہ کھائیں. وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ اپنے بازو جھکا کے رکھیے اہل ایمان کے لیے. یعنی کتنی شفقت کا اظہار ہے کہ جو کہ اہل ایمان کے لیے اللہ حکم دے رہے ہیں اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے کندھے جھکا کے رکھیں اہل ایمان کے لیے کہ جو آپ کی دعوت پر اپنا سب کچھ لٹا کر رضا کرانا آپ کے پاس جو ہے وہ آ گئے ہیں. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور نبی آپ فرمائیے کہ بے شک میں کھلا خبردار کرنے والا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین, جیسے ہم نے تقسیم کرنے والوں اور تفرقہ ڈالنے والوں پر عذاب ہے کہ جو کہ نازل کیا. الذین جعلوا القرآن عضین, جن لوگوں نے قرآن کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا, کہ کچھ باتیں مانی اور کچھ باتوں سے جو ہے وہ صرف نظر, ایک حکم سر آنکھوں پر دوسرا حکم پاؤں تلے. اور اس کی سزا قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 85 میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم کتاب کے ایک حصے کو مان رہے ہو دوسرے حصے سے صرف نظر کر رہے ہو, نماز ترامیہ پڑھنے کے لیے تیار لیکن سود ختم کرنے کے لیے تیار نہیں, اپنے گھروں سے بے حیائی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ تو قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, سو اے نبی آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے لازمن جو ہے وہ پوچھیں گے. اما کانو یا ملوم, اس کے بارے میں کہ جو کہ وہ عمل کرتے تھے. فَزَّعْ بِمَا تُؤْمَرْ, پس اے نبی جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اب آپ ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے وہ بیان کریں. اور یہ سیرت میں ہم پڑھتے ہیں, سیرت مطہرہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابتدائی جو 3 سال تھے مکی دور میں, اس میں تو الاقرب الاقرب کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ دعوت دے رہے تھے اپنے قریبی رشتہ داروں. لیکن یہ ہے کہ 3 سال کے بعد پھر جب یہ حکم آیا ہے کہ فزدا بما تومر, اب آپ ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیجئے جو حکم دیا جا رہا ہے, تو آپ پھر کوہ صفا پر جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور آپ نے سب کو جو ہے وہ جمع کیا اور آخرت کے حوالے سے آپ نے وہ دعوت ہے کہ جو کہ رکھی. فرمایا کہ وعارض عن المشرکین, اور آپ مشرکوں سے اعراض کیجئے. انا کفیناک المستہزئین, اور بے شک مذاق اڑانے والوں کے خلاف تو اے نبی آپ کے لیے ہم کافی ہیں. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر, اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کوئی اور دوسرے معبود بناتے ہیں, فسوف یعلمون, ان قریب وہ جان لیں گے. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون, اور البتہ ہم جانتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے. فسبح بحمد ربک, تو اے نبی آپ کیا کیجئے, آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے. وَقُم مِنَ السَّاجِدِينَ, اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ, اور اے نبی آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے کرتے رہیے. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, یہاں تک کہ وہ یقین وہ آ جائے, وہ یقینی بات جب وہ آ جائے. اب انداز یہ ہے کہ وہ یقینی بات جب تک جو ہے وہ آ جائے آپ اس وقت تک عبادت کرتے رہے. ابھی اس آیت کو بیس بنا کر بعض جو بھی صوفیہ دنیا دار ہیں, دنیا دار صوفیہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اس آیت کا غلط مفہوم لیتے ہیں کہ بھئی عبادت تو اس وقت تک ہے کہ جب تک یقین نہ آئے, اور جب یقین آ جائے ایک دفعہ تو پھر عبادت کی ضرورت نہیں ہے, پھر ہمیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں, روزے رکھنے کی ضرورت نہیں. تو اذا ہم اس لیے نہیں نمازیں پڑھ رہے کہ ہمیں یقین ہے کہ جو کہ آ گیا. تو یہاں یقین سے مراد کیا ہے, وہ یقینی بات موت. تو لہٰذا یہ ہے کہ جب تک وہ نہیں آتی یہ پورا ایک دارالعمل ہے دنیا کی زندگی, اس میں تو ہمیں عمل ہی کرنا ہے. تو نبی آپ عبادت کرتے رہیے کرتے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی بات یعنی وہ موت ہے کہ جو کہ آ جائے. ایک رکو انشاءاللہ اور کریں گے, یہ سلیبس ہمارا آج کا مکمل ہو جائے گا. یہ سورۃ النحل, یہ بھی مکی سورت ہے, اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی نعمتوں کا جامع انداز میں اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے ہمارے سامنے. پھر مکی دور کے آخر میں یہ سورت کیونکہ نازل ہوئی ہے, یہی وجہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہجرت کا بھی تذکرہ ہمیں ملے گا, اور ایسی ہدایات بھی کہ جو مدینے سے متعلق ہیں, بالخصوص جو بھی معاہدات ہجرت کر کے مدینہ میں جا کے وہ کرنے تھے یہود سے اور دیگر قبائل سے, تو اس کی بھی تیاری ہے کہ جو یہاں پر کرائی جا رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا, آ پہنچا اللہ کا حکم سو اس کی جلدی مت کرو. یعنی مشرکین کا جو بھی سوال تھا کہ قیامت کب آئے گی, عذاب کیوں نہیں آ رہا, جو یہ وعید ہمیں دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے. سبحانہ وتعالی اما یشرکون, وہ اللہ پاک ہے اور بلند ہے برتر ہے اس سے کہ جو وہ شریک کرتے ہیں. ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ, اور وہ فرشتے اپنے حکم سے وحی کے ساتھ نازل کرتا ہے. علی من یشاء من عبادی, اور اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے اس وحی کو جو ہے وہ نازل کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کہ ان انذرو انہ لا الہ الا انا فتقون, کہ تاکہ تم خبردار کرو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں, بس میرا ہی تقوی اختیار کرو. اب اس کے بعد یہ جو آیات ہیں آیت نمبر 3 سے 8، اس میں آپ دیکھیں گے کہ قدرت اور تخلیق کے جو 3 شاہکار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، یعنی کائنات، انسان اور چوپائے، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، اس اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ. تعالی عما یشرکون، اور وہ بلند ہے اسے کہ جو وہ شریک کرتے ہیں. خلق الانسان من نطفہ فاذا ہوا خصیم مبین، دوسری تخلیق کیا ہے؟ وہ انسان. اس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ایک حقیر پانی کی بوند نطفے سے. فاذا ہوا خصیم مبین، اور وہ اچانک پھر کھلا جھگڑالو ہو گیا، کیسی کیسی بحثیں کرتا ہے، دلائل دیتا ہے عقلی نقلی. فرعون نے تو جو ہے وہ خدائے کا جو ہے وہ دعویٰ کر دیا. والانعام خلقها، اور اسی نے چوپائے پیدا کیے تمہارے لیے. لکو فیہا دفع و منافع و منہا تاکلون، اور ان چوپایوں میں گرم سامان بھی ہے تمہارے لیے، یعنی کس طرح سے اون سے گرم کپڑے ہیں کہ جو کہ تم بناتے ہو، کھال سے بھی جو ہے وہ کپڑے تم جو ہے وہ بناتے ہو، خیمے بناتے ہو. تو لہذا فرمایا کہ ان جانوروں میں گرم سامان بھی ہے اور بھی فائدے ہیں. ومنہا تاکلون، اور بعض جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی اور شان بھی ہے ان جانوروں میں، کہ جس وقت شام کو تم چرانے ان کو لے کے جاتے ہو. کیسی شان جانوروں کی کہ ریوڑ پر ریوڑ ہیں کہ جو کہ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ذرا یہ اللہ کی نشانی تو دیکھو. وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جس وقت تم صبح کو جو ہے وہ چرانے لے کے جاتے ہو. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں، وہ مال بردار جانور. لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، کہ جہاں جانے ہلکان کیے بغیر تم اپنے سامان پہنچانے والے نہ تھے نہ خود پہنچنے والے تھے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک اے نبی، اے لوگوں، تمہارا رب وہ نہایت رحم والا ہے اور انتہائی شفیق ہے. والخیل، اور گھوڑے، والبغال، اور خچر، والحمیر، اور یہ گدھے، لترکبوہا وزینہ، یعنی تم ان میں ان جانوروں پر سوار بھی ہوتے ہو، اور تمہارے لیے زینت کے لیے یعنی پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، زینت کا بھی سامان ہے. ویخلق ما لا تعلمون، اور وہ پیدا کرتا ہے کہ جو تم نہیں جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس خاکی وجود کے لیے تو یہ ساری نعمتیں دنیا سجا دی، تو کیا خیال ہے اس خاکی وجود کے اندر جو روحانی وجود ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی سامان نہیں کیا ہوگا؟ تو یہ قرآن مجید، اللہ کے رسول کی سیرت، یہ وہ سامان ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے، جو تم نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی تخلیق کیا تمہاری روح کی تسکین کے لیے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور سیدھی رات تو وہ کس کو پہنچتی ہے؟ وہ سیدھی اللہ کو پہنچتی ہے. وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان میں سے کوئی ٹیڑھی راہیں بھی ہیں، ٹیڑھی پگڈنڈیاں بھی ہیں، جو شیطان کے راستے ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا تو تم سبھی کو جو ہے وہ ہدایت پر جمع کر دیتا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو جو ہے وہ ہدایت پر جمع کر دیتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ واقعتاً جو بھی یہ ہدایت کے سامان اور یہ آیتیں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نشانیوں پر، اپنی آیات پر کامل ایمان کی اور یقین کی ہمیں دولت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا.